السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں آخری نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں پیر کی رات کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
جنرل راحیل شریف کا شمالی وزیرستان کا دورہ، ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے، آرمی چیف کی میران شاہ میں افسروں اور جوانوں سے ملاقات میں گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
شرعی عدالتوں اور ان کے فتووں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اسرائیل کے تحقیقات کاروں نے کہا ہے کہ فلسطینی جوان سال لڑکے کے قتل میں مشتبہ طور پر ملوث 6 یہودی ملزمان میں سے 3 نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے شمالی وزیرستان کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ تمام مقامی اور غیر ملکی دہشت گردوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پیر کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں مصروف فوجیوں سے ملاقات کی۔ افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں 15 جون کو فوجی آپریشن ضرب عصب کے آغاز کے بعد فوج کے سربراہ کا اس علاقے کا یہ پہلا دورہ تھا، جہاں انہیں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان کے مطابق، میران شاہ میں افسروں اور جوانوں سے ملاقات میں ایک مرتبہ پھر فوج کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ اس کارروائی میں تمام ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو ملک بھر میں ڈھونڈ کر ان کو ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے اس آپریشن میں پاکستانی قوم کی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے مشن کو مکمل کیا جائے گا۔ فوج کے سربراہ نے کہا کہ آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس کارروائی کی تیاری اور عمل درآمد کرنے والے تمام افسران کی قابلیت کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے قبائل کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کی مدد کے لیے حکومت اور دیگر تنظیموں کی ہر ممکن معاونت کی جائے گی تاکہ وہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں۔ ادھر اتوار کی شب وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے بارے میں کسی طرح کا ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے بھی یہ واضح کیا کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائی جاری رہے گی۔ شمالی وزیرستان میں اب تک آپریشن میں ازبک جنگجوؤں سمیت لگ بھگ 400 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ 20 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم ان ہلاکتوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے کیونکہ جس علاقے میں کارروائی جاری ہے وہاں تک میڈیا کو رسائی حاصل نہیں۔ آپریشن کے آغاز پر پہلے 2 ہفتوں کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جیٹ طیاروں، گن شپ ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ تاہم گزشتہ ہفتے میران شاہ میں زمینی کارروائی کا آغاز کر کے گھر گھر تلاشی کا کام شروع کیا گیا۔ اب تک فوج نے بم بنانے کی متعدد فیکٹریوں اور خود کش بمباروں کو تربیت دینے کے مراکز کا سراغ لگا کر ان کا صفایا کیا ہے، جبکہ دہشت گردوں کے زیر استعمال اسلحہ و بارود کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ شرعی عدالتوں کے فیصلوں اور فتووں کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس خبر کی تفصیل جانتے ہیں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کی شرعی عدالتوں یا ان کے ذریعے جاری کیے جانے والے فتووں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اگر ان فتووں سے کسی شہری کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ فتوے غیر قانونی ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ شرعی عدالتیں بقول اس کے بے قصور افراد کو سزاؤں کا حکم دیتی ہیں، حالانکہ کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے شرعی عدالتوں یا شرعی پنچایتوں پر پابندی لگانے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ عام لوگوں پر ہے کہ وہ ان کے فیصلے یا فتووں کو مانیں یا نہ مانیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے شرعی عدالتوں کو بہتر بنانے کی ہدایت بھی دی۔ جسٹس سی کے پرساد کی سربراہی والے بینچ نے دہلی کے ایک وکیل وشو لوچن مدان کی مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ مدان نے 2005 میں سپریم کورٹ میں عرضداشت داخل کر کے شرعی عدالتوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عدالتیں ملکی عدالتوں کے مساوی کام کرتی ہیں اور ان کے فیصلوں سے مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ نے اس الزام کی تردید کی کہ شرعی عدالتیں ملکی عدالتوں کے مساوی ہیں۔ امارت شرعیہ کے ناظم مولانا انیس الرحمان قاسمی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ ہمارے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے شرعی عدالتوں پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے فتووں پر عمل کیا ہی جائے اور ہم متعلقہ فریقوں کی مرضی کے خلاف فیصلے نہیں سناتے۔ عدالت کی اس ہدایت پر کہ متعلقہ فریق کی درخواست پر ہی فیصلہ سنایا جائے نہ کہ کسی تیسرے فریق کی درخواست پر، مولانا انیس الرحمان قاسمی نے کہا کہ ہماری عدالتوں میں جو فریق آتے ہیں وہ آربیٹریشن ایکٹ کے تحت یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم فیصلہ تسلیم کریں گے، ہم کسی تیسرے فریق کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں سناتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، اتر پردیش اور مہاراشٹر سمیت تقریباً 10 ریاستوں میں شرعی عدالتیں قائم ہیں اور متعدد معاملات میں ملکی عدالتوں نے ہمارے فیصلوں کو ہی برقرار رکھا ہے۔ شرعی عدالتوں میں مسلمانوں کے آئلی مسائل جیسے کہ نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے تنازعات پر فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر پروگرام ان دا نیوز نے شہناز نفیس نے بھارت کی سپریم کورٹ کے ایک وکیل اور بھارت میں مسلمان کمیونٹی کے ایک نمائندے سے بات کی۔ بھارتی عدالت کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ سپریم کورٹ کے وکیل راجیش کمار کا جواب تھا۔
سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کیا گیا تھا کہ آل انڈیا پرسنل لا بورڈ جو ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ، وہ ایک طرح سے مسلم کورٹس ہماری کنٹری میں اسٹیبلش کر رہی ہیں اور وہ مسلم کورٹس جن کو کہ دارالعلوم اور دوسرا ان کو دارالقواجاز کے روپ میں جو آ رہی ہیں اس کے تھرو قاضیز اور نائب قاضیز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے اس بات کو ڈیسائیڈ کریں، اور اس میں ایسے فیصلے آنے شروع ہوئے کیونکہ یہ ایک فتویٰ کے روپ میں جاری ہوتا تھا، اور فتویٰ کے روپ میں جب جاری ہونا شروع ہوا تو اس میں دو تین مہتوپورن ایگزامپل سپریم کورٹ کے سامنے دیے گئے ہیں، جس میں سے کہ ایک عمرانہ نام کی ایک 28 سال کی مسلم مہیلا تھی جن کو کہ 5 بچے تھے اور ان کو جو ہے ان کے فادر ان لا نے ان کا ریپ کیا ہوا تھا، اور ان کے خلاف جو ہے ایسے میں یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ جو کہ اس میں سے نہ تو فادر ان لا، نہ تو ان کے سن، نہ تو خود عمرانہ وہ دارالعلوم کے پاس گئی تھی، بٹ دارالعلوم نے اپنے سے ایک جرنلسٹ کے بیسس پر ان کے کہنے پر ایک فتویٰ ایشو کر دیا تھا جس کے بیسس پر کہ ان کے بیچ میں عمرانہ اور ان کے پتی کو الگ کر دیا گیا تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں گیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا ایگزامپل دیا گیا، ایک اسوبی نام کی مہیلا جن کو کہ ان کے فادر ان لا نے ریپ کیا تھا، ان کو فتویٰ جاری کر کے ایک طرح سے روکا گیا کہ وہ فادر ان لا کے خلاف کوئی پولیس میں ایکشن نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے لیے یا تو کوئی وٹنس کا ہونا ضروری تھا یا ہسبینڈ اس کی اسوبی کی بات کو مانے کہ نہیں ہاں ایسا ان کے فادر نے کیا ان کے ساتھ، تبھی ایسا ہو سکتا تھا۔ اسی کے تحت جو ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، جو فتویٰ ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی لیگل سینکشن نہیں، اس کے پیچھے کوئی قانونی پکش نہیں ہے، ان کو ایک طرح سے صرف ایڈوائز اپنی اوپینین دینے کا ادھیکار ہے، وہ رہے گا لیکن قانونی روپ سے کوئی بات بھی نہیں ہوگا اس کو ماننے کے لیے، یا نہیں بھی مانے تو اس کے خلاف کہیں کورٹ میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوں گی۔
اور قمر آغا صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ ہے بھارت میں عدالت عظمیٰ کی جانب سے، مسلم کمیونٹی بھارت میں جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟
لیکن یہ کوئی بہت پاپولر چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں کورٹ ہیں، ہر شہر میں ایک قاضی ہے وہ اس طرح کے فیصلے کرتا ہوں، اس طرح کی چیزیں نان ایگزسٹنگ ہیں۔ پچھلے کچھ وقفے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کوشش کر رہا ہے اس کو پاپولرائز کرنے کے لیے، ہندوستان میں جسٹس سسٹم ہے اس پہ کافی لوگوں کا یقین ہے اور لوگ کورٹ ہی جاتے ہیں زیادہ تر۔ ہاں، دو تین مسئلوں میں ان کی لوگ ہمیشہ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، آج سے نہیں ہے، پہلے بھی جاتے تھے، جیسے نکاح کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو یا خلا کا مسئلہ ہو، لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے कि औरत को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, कि ससुर ने लड़की का रेप किया और बाद में लड़की को ससुर के हवाले कर दिया गया और उसके उससे बच्चे भी छीन लिए गए और उसका हस्बैंड भी छीन लिया गया। बताइए ये कौन सा जस्टिस है, ये कहाँ से इस्लाम के अंदर है ये बात आती है। तो इस तरह के जस्टिस सिस्टम है, ये लेसर क्लर्जी जो है, ये छोटे कटमुल्ला वो चाहते हैं अपने हाथ में लेना और उसके पीछे सियासत है।
शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इसराइली तहकीकातकारों ने कहा है कि फ़लस्तीनी जवान सा लड़के के कत्ल में मुश्तबे तौर पर मुलविस 6 यहूदी मुलजमान में से 3 ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और हुकाम के सामने अपने इकदाम को तमसीली तौर पर वाजे किया है। 16 साल अबू खुदैर को जलाकर हलाक करने के वाक़े पर तफ्तीश में ये पेशरफ्त पीर के रोज़ ऐसे में सामने आई जब इसराइली हुकाम इस कत्ल पर उठने वाले एहतजाज से निमटने की कोशिश कर रही हैं। ये ख्याल किया जा रहा था कि अबू खुदैर का कत्ल उन 3 इसराइली नौजवानों का बदला है जिनके अगवा के बाद लाशें बरामद हुई थीं। उधर गजा की पट्टी पर अस्करियत पसंदों ने पीर के रोज़ इसराइल से रॉकेट दागे जिससे के जवाब में इसराइल की कार्रवाई में बताया जाता है कि 6 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। गजा की पट्टी पर इसराइली फिजाई हमले में 9 फलस्तीनी अस्करियत पसंद हलाक हो गए। दूसरी तरफ फलस्तीनी नौजवान की हलाकत की वजह से इलाके में सूरत हाल कशीदा है। यरूशलम से रॉबर्ट बर्गर की रिपोर्ट के साथ असद नज़ीर।
इसराइल के जंगी तैयारों ने गजा के 14 ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइली तैयारों ने एक सुरंग पर भी बमबारी की जहां ज्यादा हलाकतें हुई हैं। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं,
We are acting to protect our people. We are targeting the terrorists in Gaza, those firing the rockets.
हम अपने आवाम के तहफ्फुज़ की खातिर ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। हम गजा में दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इसराइल पर रॉकेटों से हमला करते हैं। हमास को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की हरकतों से उसे बाज आना पड़ेगा, जबकि हमास का कहना है कि इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के तर्जुमान अल मिस्री कहते हैं, अल मिस्री कह रहे हैं कि इसराइल ने तशद्दुद को हवा दी है और अब वही इस आग को ठंडा करेगा और उस वक्त तक हमास फलस्तीनी अवाम की हिफाजत करेगी। इसराइल ने गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान फजाई हमलों में इजाफा किया है। ये हमले 3 इसराइली नौजवानों के कत्ल के रद्दअमल के तौर पर किए गए हैं, जबकि हमास ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रॉकेट और मार्टर हमले किए हैं। दूसरी तरफ यरूशलम में एक फलस्तीनी नौजवान के कत्ल के बाद कशीदगी में इजाफा हुआ है। इसराइल ने 16 साल फलस्तीनी नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में 6 यहूदियों को गिरफ्तार किया है। इसराइल के सदर शमोन पेरेस कहते हैं,
We shall not cover anything. We shall discover all the people that act criminally, killed, kidnapped, tortured.
हम किसी चीज पर पर्दा नहीं डालेंगे जो मुजरिमाना सरगर्मियों, कत्ल, अगवा और तशद्दुद की वारदातें करते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम संजीदगी और खुलूस से अपने मुल्क को जमहूरी और इंसानी हकूक का पासदार देखना चाहते हैं। इसराइली पुलिस का कहना है कि 3 मुश्तबा इसराइली बाशिंदों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मकतूल लड़के के वालिद से फ़ोन पर बात करके उन्हें यकीन दिलाया है कि हमला आवरों को इंसाफ के मुताबिक पूरी सज़ा दी जाएगी। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अफगान इलेक्शन हुकाम ने कहा है कि मुल्क के सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में अशरफ गनी को अपने मद्दे मुकाबल उम्मीदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला से काफ़ी सबकत हासिल है, लेकिन उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि ये नतायज इब्तदाई हैं और हतमी नतीजा बदल भी सकता है। इस बारे में मजीद रिपोर्ट सुनिए इस्लामाबाद से याज गुल की। इंतखाबात के नतायज का ऐलान गुज़श्ता हफ्ते होना था, लेकिन ऐसे 2000 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की वजह से जहाँ धांधली के इल्ज़ाम थे, इलेक्शन कमीशन को ये नतायज कुछ दिन के लिए मुलतवी करना पड़े। हत्ता के पीर के रोज़ भी साफियों को इलेक्शन चीफ अहमद यूसुफ नूरस्तानी की तरफ से ऐलान का घंटों इंतज़ार करना पड़ा। अहमद नूरस्तानी ने बताया कि 8 मिलियन अफगान वोटरों ने दूसरे मरहले में हक़ रायदही इस्तेमाल किया और उसमें से 56% वोट अशरफ गनी के हिस्से में आए हैं, जबकि अब्दुल्ला अब्दुल्ला को 44% वोट मिले हैं। تاہم چیف الیکشن کمشنر نے توجہ دلائی کہ اس موقع پر کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی نتائج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برتری کے حامل امیدوار فاتح ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دھاندلی کی شکایات کی تحقیقات نتائج کو تبدیل کر سکتی ہیں. انہوں نے یہ کہتے ہوئے تسلیم کیا کہ انتخابات میں بدعنوانی ہوئی ہے کہ یہاں بعض گورنرز اور سرکاری عہدیدار بھی اس میں ملوث تھے. نورستانی نے 22 جولائی کو انتخابات کے حتمی نتائج کے اعلان سے قبل وسیع سطح پر تحقیقات کا وعدہ کیا ہے. عبداللہ عبداللہ نے اس وقت تک انتخابات کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جب تک کہ الیکشن کمیشن تمام غیر شفاف ووٹوں کو منسوخ نہیں کر دیتا, اور عبداللہ عبداللہ کا دعویٰ ہے کہ شفاف ووٹوں میں اکثریت انہیں کو حاصل ہے. ان کے نمائندے ڈاکٹر اشرف غنی کی ٹیم کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں تاکہ ایسے حلقوں میں جامع آڈٹ ہو سکے جہاں مبینہ طور پر دھاندلی کی گئی ہے, لیکن اس سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں بظاہر ناکام ہو گئی ہیں, جو عبداللہ عبداللہ کی جانب سے ان کے الفاظ میں صنعتی سطح کے فراڈ کے الزامات کے سبب جنم لے رہی ہیں. افغانستان میں الیکشن واچ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جانداد سپینگر نے کہا ہے کہ جب تک کہ دونوں امیدوار کسی پرامن سیاسی حل تک نہیں پہنچتے, افغانستان کو آنے والے دنوں میں پرتشدد مظاہروں کا سامنا ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں امیدواروں کے درمیان سیاسی مذاکرات ٹھیک سمت میں جاتے ہیں یا وہ مستقبل میں شراکت اقتدار کے کسی معاہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ تنازع کو روکنے کا واحد حل ہوگا, یا پھر اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو تنازع کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے. ان انتخابات میں فاتح امیدوار صدر حامد کرزئی کی جگہ لیں گے, لیکن افغانستان میں پہلی مرتبہ ایک منتخب حکومت سے دوسری منتخب حکومت کو اقتدار کی پرامن منتقلی کی امیدوں کو جاری سیاسی تنازع سے دھچکا پہنچا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اور افغانستان کے الیکشن کمیشن کی جانب سے صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج پر تبصرہ کیا پروگرام ان دا نیوز میں کابل میں موجود غیر جانبدار سیاسی تجزیہ کار آصف ننگ نے پروگرام کی میزبان تھیں شہناز نفیس. سنتے ہیں کچھ اقتباسات.
ڈاکٹر اشرف غنی کا 56.4% ہے اور ڈاکٹر عبداللہ کا 43.4%. 8,01,000 آدمی نے ووٹ دیا افغانستان میں. ابھی تو پرائمری ریزلٹ ہے, میرے خیال میں آپ بھی 12 دن آگے فائنل ریزلٹ بھی اناؤنس ہوگا اور وہاں دیکھا جائے گا کہ کیا ریزلٹ سامنے آتا ہے.
تو آصف ننگ صاحب, غنی جو اب صاحب ہیں ان کے جو حریف ہیں عبداللہ عبداللہ, ان کی طرف سے کوئی رد عمل ابھی تک سامنے آیا ہے؟ کیا وہ قبول کر رہے ہیں ان ریزلٹس کو؟
وہ نہیں مانتا, کمیشن کو نہیں مانتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل امائیدین جو ہے ان کو بھی ہم نہیں مانتا ہے, پھر ریزلٹ کو بھی ہم نہیں مانتے. اس کا اعتراض کے لیے ہے. میرے خیال میں وہ استقبال نہیں کرتے, وہ ابھی تک کس موڈ میں نہیں ہے کہ اشرف غنی کو مبارکباد دے.
ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت سیاسی ہلچل یا سیاسی بحران جس کو کہہ لیں نظر آ رہا ہے وہ جاری رہے گا؟
میرے خیال میں کچھ پردے کے پیچھے ابھی سمجھوتا بھی جاری ہے دونوں کی, وہ ٹیکنیکل کمیٹی اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کی اور پولیٹیکل کمیٹی دونوں بٹھایا ہے. یہ دو کمیٹی
سمجھوتے کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں
راؤنڈ اس کا ہے, لیکن ابھی آگے کچھ مفاہمہ بھی ہوا
جی,
اور میرے خیال میں آج جس جو ہم کہتے ہیں اس کا موڈ اور اس کا جو اعتراض کا سائز جو تھا اس کچھ ڈاؤن تھا, اتنا زیادہ سیریس نہیں تھا, شدت اس میں کم تھا. آج میرے خیال میں آگے آہستہ آہستہ لوگ ریزلٹ کو قبول کرے گے, اور لوگ میں مطلب حوصلہ نہیں ہے کہ وہ بحران کی طرف جائے.
تو آصف ننگ صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ کل ووٹوں میں سے 56% ووٹ جو ہیں وہ اشرف غنی نے لیے ہیں اور اس طرح وہ آگے ہیں, اگر یہ حتمی نتائج بھی یہی رہتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اشرف غنی جو ہیں وہ پشتون ہے اور افغانستان میں اکثریت پختونوں کی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر حالات میں کچھ بہتری آ جائے گی؟
اگر جی, ڈاکٹر عبداللہ بھی اپنے آپ کو کنداری سمجھتے کہتے کہ ہم بھی پٹھان ہیں کندار کی, لیکن ڈاکٹر اشرف غنی کے دو تین عمدہ مشخصات ہیں. ایک یہ کہ ڈاکٹر اشرف غنی پیس اور ریکنسلیشن میں ان کی چانسز بہت زیادہ ہے, ابھی استقبال اس ایریا میں بہت وہ آگے چل سکتا ہے. دوسرا جو بہت اہم ہے لوگوں کے لیے, ایک امید بھی رکھتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ جو ان کے ایک عمدہ اعتماد جس کی لوگوں کے ایک اعتماد ان کو دینے کا بھی ایک وجہ یہ تھا کہ یہ اکنامیکلی افغانستان کو آگے بڑھے گا. تو یہ دو تین, اور جہاں تک افغانستان کی یہ تاریخ ہے تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلا بار ہے تقریباً ڈاکٹر نجیب کی بات, لیکن یہ پہلا بار ہے کہ کوئی دوسرا پروونس سے آتا ہے. تو اس کا ایک زبردستی بھی ہوگا کہ یہ سارے افغانستان کے لیے ایک اناؤنسن ایک آدمی ہے کہ جس کی بہت فیمس پرسنالٹی ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی ریلیشن جو ہے وہ افغانستان کے لیے امید لانے میں مدد کرتے ہیں.
شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس کے حامی مظاہرین کو مشرقی یوکرین میں حکومتی فورسز کے خلاف پیر کے روز پسپائی کا سامنا رہا, جہاں ڈونیٹسک شہر میں عمارتوں کے نزدیک مورچے کھڑے کر دیے گئے اور مرکزی راستوں کے نزدیک چیک پوائنٹس قائم کر دی گئیں. ایسے میں جب یوکرین کی فورسز سلویانسک کے جنوب سے ڈونیٹسک کی طرف بڑھ رہی ہیں, دونوں شہروں کو ملانے والے پلوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا. یہ واضح نہیں ہے کہ آیا باغیوں نے یوکرینی فورسز کی پیش قدمی کی رفتار کم کرنے کے لیے دھماکے کیے, یا فوج نے باغیوں کے لیے اسلحے اور رسد کی فراہمی کو شہر پہنچنے سے روکنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ جرمن انٹیلیجنس کے ایک ملازم کی جانب سے امریکہ کے لیے جاسوسی کرنا ایک سیریس معاملہ ہے. بیجنگ کے دورے کے دوران جرمن رہنما نے پیر کے روز پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر الزام ثابت ہو گئے تو یہ اتحادیوں کے لیے اعتماد میں ایک واضح ٹکراؤ ہوگا. اینگلا مرکل کا گزشتہ ہفتے 31 سالہ مشتبہ ڈبل ایجنٹ کی گرفتاری کے بعد یہ پہلا کھلے بندوں بیان ہے. واشنگٹن نے اس گرفتاری سے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. امریکہ کے نیوی کے عملے نے بحیرہ روم میں امریکی کنٹینر شپ پر شام کے کیمیاوی ہتھیاروں کو تلف کرنا شروع کر دیا ہے. پینٹاگون نے کہا ہے کہ 600 میٹرک ٹن کیمیاوی مواد کو تلف کرنے میں کم از کم 2 مہینے لگیں گے, جن میں مسٹرڈ گیس اور سارین گیس کے اجزاء شامل ہیں. عہدیداروں نے بتایا کہ امریکی جہاز بین الاقوامی پانیوں میں ہے اور کیپ رے شپ ہائیڈرولک سسٹم سے لیس ہے, اور یہ پانی اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ استعمال کرتا ہے تاکہ کیمیکلز کی تلفی کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جا سکے. میکسیکو اور سینٹرل امریکہ کا پیسیفک کوسٹ زلزلے کے ایک مضبوط جھٹکے سے لرز اٹھا, جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد گھروں, ہسپتالوں اور چرچوں کو نقصان پہنچا ہے. یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.9 تھی. میانمار یا برما میں حکام نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے منڈالا میں 2 افراد کے قتل اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کے واقعے کے بعد 362 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے بتایا کہ زیادہ تر افراد کو کرفیو کے خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا. فٹ بال ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل منگل کو میزبان برازیل اور جرمنی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. برازیل کو ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ہونے کے باوجود زیادہ تر مبصرین جرمنی کو اس میچ کے لیے فیورٹ قرار دے رہے ہیں. برازیل کو اس میچ میں اپنے اسٹار اسٹرائکر نیمار اور کپتان تھلی آہو کے بغیر کھیلنا ہوگا. خبریں ختم ہوئیں. امکان ہے کہ امریکہ اور چین کے اعلی عہدیدار اس ہفتے امریکہ چین اسٹریٹجک اور اکنامک ڈائیلاگ کے 6ٹے دور میں توجہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے نکات پر مرکوز رکھیں گے, لیکن جیسا کہ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی وکٹوریا میکی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس میٹنگ کے ذریعے دونوں ممالک کے تعلقات میں کسی خاص تبدیلی کی توقع نہیں کی جا رہی. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
امریکی وزیر خارجہ بدھ کے روز بیجنگ میں شروع ہونے والی سالانہ بات چیت کے لیے ایک امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں, جس میں اعلی امریکی اقتصادی اور سفارتی عہدیدار شامل ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا مطالعہ کرنے والے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ وفد 2 طرفہ اقتصادی اور سیکیورٹی کے مسائل پر کھلے بندوں اختلاف سے گریز کرے گا. چینگ لی بروکنگز انسٹیٹیوٹ میں چائنا سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک اس ہفتے ایسا رویہ رکھیں گے کہ اس برس بعد میں ایشیا بحر الکاہل میں اقتصادی تعاون کی تنظیم APEC کے اجلاس کے لیے صدر اوباما کے بیجنگ کے ممکنہ دورے سے پہلے بہتر فضا قائم کی جائے.
There's also another important meeting will be in November in the APEC meeting, and President Obama will visit China.
ایک اور اہم اجلاس نومبر میں ہوگا APEC کا اجلاس, اور صدر اوباما چین کا دورہ کریں گے. اس عرصے میں یہ سرکاری دورہ ہوگا۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط روابط اور مشترکہ مفادات پر زور دینے کے لیے اہم ہوگا، بجائے اس کے کہ دوسرا رخ اختیار کیا جائے جو بے حد پریشان کن ہو سکتا ہے۔ یہ پریشان کن سمت چین کے ساحل سے پرے کی ہو سکتی ہے، جہاں اس اقتصادی طور پر مضبوط ملک پر جارحیت اور اپنی بحری حدود میں توسیع کی کوشش کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ لی کہتے ہیں یہ ایک خطرناک صورتحال ہے اور اس پر دونوں ممالک کے لیڈروں کو توجہ دینا ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ جنوبی بحیرہ چین کے بیشتر حصے اور مشرقی بحیرہ چین پر چین کے دعووں کے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہے۔ ویتنام، فلپینز اور جاپان ان دعووں سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی بحری حدود میں مداخلت ہے۔ توقع ہے کہ امریکہ چین کی سائبر جاسوسی سمیت متعدد اقتصادی اور سیکیورٹی کے معاملات اٹھائے گا۔ بونی گلیزر واشنگٹن میں سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے توجہ باہمی تعاون پر رہے گی۔
On the strategic side, there are issues that I think are positive that the US and China will talk about.
سے ایسے معاملات ہیں جو میرے خیال میں مثبت ہیں اور امریکہ اور چین ان کے بارے میں بات کریں گے، جن میں ایران کے معاملے پر تعاون میں تسلسل، افغانستان میں پیدا ہوتا ہوا تعاون اور بلا شبہ دونوں کی مشترکہ خواہش کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جائے۔ تاہم میرے خیال میں کسی بڑی پیش رفت کی غالباً توقع نہیں ہے۔ پیر کے روز امریکی محکمہ خارجہ نے بات چیت کے ایجنڈے کے اہم نکات بتانے سے گریز کیا۔ ایک ترجمان خاتون نے نامہ نگاروں سے کہا کہ وہ بدھ اور جمعرات کو ہونے والے اجلاسوں کی خبروں پر نظر رکھیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لالی ووڈ کے سنہرے دن، 14 فلمیں تیار، تفصیلات فکر و فن میں۔ اچھی فلموں کے شوقین لوگوں کے لیے پاکستانی سینما کا دوبارہ عروج پر آنا کسی خواب کے سچ ہونے کے مترادف ہے۔ نئے موضوعات اور بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائی گئی فلموں سے سینما کا کاروبار پھر سے چمک اٹھا ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں ملٹی پلیکس کا پروان چڑھتا کلچر بتا رہا ہے کہ سینما انڈسٹری کے سنہرے دن قریب ہیں۔ سن 2013 پاکستانی فلم نگری کے لیے بہت اچھا سال رہا۔ 50 سال کے بعد کسی پاکستانی فلم کو آسکر کی بہترین غیر ملکی فلم کی کیٹیگری میں نامزد کیا گیا، تو دوسری جانب وار نے کروڑوں کا بزنس کر کے پاکستانی سینما کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ وار کی کامیابی کے بعد بہت سے میڈیا ہاؤسز، رائٹرز، ٹی وی چینلز اور ایکٹرز نے فلمیں بنانے کے اعلان کیے، لیکن ہوا کیا؟ سن 2014 آدھا گزرنے کے باوجود کوئی قابل ذکر یا ہٹ فلم شائقین تک نہیں پہنچ سکی۔ سن 2014 میں دی سسٹم ریلیز ہوئی، جو ناروے میں رہنے والے پاکستانی شہزاد غفور نے بنائی تھی۔ فلم کب سینما میں لگی اور کب اتر گئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک اور فلم تمنا بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی، لیکن اس کے پرومو سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ تمنا کو فلم کے بجائے ٹیلی فلم کی کیٹیگری میں رکھنا چاہیے تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ساری غیر یقینی صورتحال کے باوجود آئندہ 12 مہینوں کے دوران کون کون سی فلمیں پاکستانی سینما سکرین پر جگمگا سکتی ہیں۔ ڈانس کہانی، ڈائریکٹر سید عمر اور H2O فلمز اور آئین انٹرٹینمنٹ کی فلم ڈانس کہانی پہلی فلم ہے جس کا موضوع ڈانس ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کا ڈانسر بننے کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ جلیبی، جلیبی ایکشن تھرلر فلم ہے جس کی ڈائریکشن دی ہے میوزک ویڈیو ڈائریکٹر یاسر جسوال نے۔ فلم کے مرکزی کردار اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے جو راستے اختیار کرتے ہیں، کہانی ساری جدوجہد کے گرد بنی گئی ہے۔ دانش تیمور، علی سفینہ، علی رحمان، عزیر جسوال، وقار علی خان اور یالے سرحدی فلم کی کاسٹ کا حصہ ہیں۔ کم بخت، یہ کامیڈی ایکشن فلم ہے جس میں ایک کردار کا تعلق کے پی کے سے ہے، جبکہ دوسرا کسی اور جدید شہر کا رہنے والا ہے۔ مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے ان دونوں افراد کی دوستی کیا کیا گل کھلاتی ہے، یہی کہانی ہے کم بخت فلم کی۔ کاسٹ میں شامل ہیں ہمایوں سعید، شفقت چیما، شہریار منور اور فضا زہرا۔ اس رپورٹ کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ, پتہ ہے urduvoa.com.
اور خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں لاکھوں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کے محفوظ علاقوں میں پناہ لے رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 7 لاکھ سے زیادہ افراد اندرونی طور پر بے گھر ہو گئے ہیں. ان کی عارضی آبادکاری کے لیے سرکاری وسائل ناکافی ہیں, اور اس لیے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے متبادل طریقوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تفصیلات کامران حیدر کی رپورٹ میں.
سرکاری اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 7 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے. امدادی سرگرمیوں سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت اور دیگر متعلقہ اداروں کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ایک بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بعض ماہرین اور سیاسی رہنما اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ غیر ملکی امدادی تنظیموں کو اجازت دی جائے تاکہ وہ نقل مکانی کرنے والے قبائلی خاندانوں کو صحت, خوراک اور دیگر اہم ضروریات کی جلد فراہمی میں حکومت کی مدد کر سکیں. بیشتر بے دخل خاندان شمالی وزیرستان سے متصل خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں رہائش پذیر ہیں, اور صوبے کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جہاں نواز شریف انتظامیہ سے ان افراد کے لیے صحت کی سہولتوں کے لیے 5 ارب روپے کی امداد کی فراہمی کی اپیل کی, وہیں فوج کے سربراہ سے غیر ملکی این جی اوز پر عائد پابندی کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ پابندی عارضی ہے, اور نواز انتظامیہ کو غیر سرکاری تنظیموں کی سرگرمیوں سے متعلق ان کے بقول عمومی طور پر کوئی تحفظات نہیں.
این جی اوز کی اپنی حفاظت کرنا بھی لازمی ہے, ضروری ہے. جب ہم اس مرحلے پہ پہنچیں گے جہاں پہ این جی اوز کا کردار شروع ہوتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی.
خیبر پختونخوا میں مقیم ان قبائلی خاندانوں کی رجسٹریشن اور انہیں امداد کی فراہمی سے متعلق مشکلات کے بارے میں کافی شکایات سامنے آئی ہیں. اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزین کی ترجمان دنیا اسلم خان کا اس بارے میں کہنا تھا,
جو بھی گورنمنٹ کی اسسٹنس ہے یا ہیومینیٹیرین ایجنسیز کی اسسٹنس ہے وہ رجسٹریشن کی بیس پہ ہو رہی ہے, اور رجسٹریشن سی این آئی سی کی بیس پہ. تو جن لوگوں کے پاس کسی وجہ سے یہ کارڈز نہیں ہیں وہ اسسٹنس سے رہ جاتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. 70% سے زیادہ اس آبادی میں لوگ جو شامل ہیں وہ بچے اور خواتین ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کے لیے بھی اسپیشل ارینجمنٹس کی ضرورت ہے.
نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو بر وقت اور احسن طریقے سے امداد کی فراہمی وفاقی حکومت کے ترجمان پرویز رشید کے مطابق اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے.
جو پیسے ان کو نقد دیے جا رہے ہیں, راشن ان کو دیا جا رہا ہے, وہ پاکستان میں ایوریج جو انکم ہے پر منتھ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے.
اب تک فوجی کاروائی میں 400 سے زائد ملکی اور غیر ملکی جنگجو مارے جا چکے ہیں. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی پشاور میں رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. شمیم شاہد کی رپورٹ.
پشاور میں پیر سے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی رجسٹریشن کے عمل کا آغاز کیا گیا, جو حکام کے مطابق 14 جولائی تک جاری رہے گا. پیر کی صبح ہی سے حیات آباد میں قائم رجسٹریشن کے مرکز کے باہر نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے افراد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے, اور طویل قطاریں دیکھنے میں ملی. لوگوں کے رش اور رجسٹریشن کے پہلے دن ناکافی انتظامات کے باعث ایک موقع پر پولیس کو بھی مداخلت کرنا پڑی, جبکہ اطلاعات کے مطابق لاٹھی چارج بھی کیا گیا. آپات سے نمٹنے کے علاقائی ادارے پاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک عہدیدار ڈاکٹر حسیب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت چاہتی ہے کہ نقل مکانی کرنے والے تمام افراد کو رجسٹر کیا جائے, اور اسی مقصد کے حصول کے لیے پشاور میں رجسٹریشن کا آغاز کیا گیا ہے.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اگر باقی رہ گئے ہو یعنی لیفٹ اوور ڈی پی تاکہ ان کی رجسٹریشن ہو سکے, کوئی رہ نہ جائے. اور اس میں بعض لوگ ایسے بھی آ رہے جو دو دو تین تین دفعہ پہلے سے رجسٹرڈ ہو چکے لیکن پھر بھی رجسٹریشن کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ جو چینمن لوگ ہیں وہ رہ نہ جائے. تو انشاءاللہ یہ 14 جولائی تک جاری رہے گی اور دن میں ہم تقریباً مطلب 3-4 ہزار لوگوں تک میکسیمم ہم ڈیل کر سکتے ہیں یہاں پہ.
شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے اختر رسول کا کہنا ہے کہ وہ ان دنوں اسلام آباد میں مقیم ہیں اور محض رجسٹریشن کے لیے پیر کے صبح پشاور پہنچے, لیکن ان کے بقول بدنظمی کے باعث وہ اپنا اندراج ہی نہ کروا سکے.
صبح 7 بجے اس کا ٹائم رکھا تھا رجسٹریشن کرنے کے لیے. میں اسلام آباد سے 3 بجے پہ نکلا, ادھر جب پہنچ گیا تو ادھر اتنا قطار تھا کہ بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا, سارا گیٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ ترتیب نہیں ہے, کچھ سیکورٹی نہیں ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ آرمی والے ہونی چاہیے کہ سیدھا سیدھا بندے ہو, مطلب انصاف پہ کام کر دیں.
شمالی وزیرستان نقل مکانی کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد سب سے پہلے قبائلی علاقوں سے متصل خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع بنو پہنچی, جہاں ان کے لیے کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے. تاہم بڑی تعداد میں لوگ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی منتقل ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ تھا کہ پشاور کے علاوہ کچھ اور شہروں میں بھی رجسٹریشن شروع کی جائے. حکومت کی طرف سے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے. ادھر وفاقی وزارت خزانہ کی طرف سے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے لیے اب تک 4.28 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں, جبکہ اس کے بارے میں وزیر اعظم نواز شریف کو ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارت کی نئی حکومت کا پہلا بجٹ اجلاس شروع ہوا. پہلے دن لوک سبھا میں ہنگاموں کے باعث کاروائی جاری نہ رہ سکی. تفصیلات سنتے ہیں سہیل انجم کی رپورٹ میں.
نریندر مودی حکومت کے پہلے بجٹ اجلاس کا پہلا دن بڑا ہنگامہ خیز رہا. حزب اختلاف نے مہنگائی اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر زبردست ہنگامہ کیا اور کارروائی نہیں چلنے دی. پیر کی صبح کو جوں ہی لوک سبھا میں وقف صفر کا آغاز ہوا, کانگریس, ترنمول کانگریس, راشٹری جنتا دل, سماجوادی پارٹی, عام آدمی پارٹی اور بائیں بازو کے ارکان نے ایوان کے وسط میں جا کر ریلوے کرایہ اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج کرنا شروع کیا. انہوں نے تحریک التبا کے تحت جس میں ووٹنگ کا انتظام ہے بحث کرانے کا مطالبہ کیا. اسپیکر سمترا مہاجن نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور ایوان کی کارروائی 12 بجے تک ملتوی کر دی. جب 12 بجے دوبارہ کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس کے کیپٹن امریندر سنگھ اور ایوان میں پارٹی لیڈر ملک ارجن کھرگے نے بحث کے لیے تحریک التبا پیش کی. دوسرے ارکان نے بھی بحث کا مطالبہ کیا. اسپیکر نے ضابطہ 193 کے تحت بحث کرانے کی بات کہی جسے حزب اختلاف نے نہ منظور کر دیا, جس پر اسپیکر نے ایوان کی کارروائی پہلے 2 بجے تک اور پھر پورے دن کے لیے ملتوی کر دی. ادھر راجیہ سبھا میں بھی کانگریس, بی ایس پی, ترنمول کانگریس اور دوسری پارٹیوں نے مہنگائی پر زبردست ہنگامہ کیا. کانگریس کے غلام نبی آزاد نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا,
غریب آدمی کیا کھائے گا, کیا خریدے گا اور کیسے زندہ رہے گا؟ اس لیے میری اپنی پارٹی کی طرف سے مانگ ہے کہ ان چیزوں کو جتنی بھی مہنگائی, ڈیزل ہے, پیٹرول ہے, کوکنگ گیس, ان کے قیمتیں واپس لی جائے.
بی جے پی کے مختار عباس نقوی نے اپنی حکومت کا دفاع کیا اور کہا کہ سابقہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے.
ہمیں اس بات کی خوشی ہے, ہم آپ کو بھی بدھائی دیتے ہیں کہ کم سے کم ستا سے ہٹنے کے بعد گزر جاتے ہی 1 مہینے میں آپ کو مہنگائی دکھائی دینے لگی. سرکار پہ آپ کہتے ہیں ڈیزل کا دام بڑھ گیا, ڈیزل کا کہاں بڑھ گیا, 50 پیسے آپ 50 روپیہ بڑھاؤ اور ہم 50 پیسے بڑھائے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ بہت بڑی مہنگائی ہو گئی.
حزب اختلاف کے ہاتھ میں ایسے کئی معاملات ہیں جن پر وہ حکومت کو پریشان کر سکتا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ آئندہ بھی ایوان میں ہنگامے ہوتے رہیں گے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
آفات سے ہونے والی تباہی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے آئندہ ہفتے ایک نئی عالمی معاہدے کے لیے جنیوا میں اجلاس منعقد ہوگا, جس میں حکومتی نمائندے, مقامی عہدیدار, نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے اور سول سوسائٹی کے سینکڑوں نمائندے شرکت کریں گے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اس اجلاس میں آئندہ مارچ میں سینڈائی جاپان میں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے موضوع پر ہونے والی تیسری عالمی کانفرنس کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جائے گا. تفصیلات کے ساتھ صفیہ کاظم.
یہ نیا معاہدہ موجودہ ہیوگو فریم ورک آف ایکشن کی جگہ لے گا جسے 2005 میں بحر ہند میں آنے والی سونامی کے بعد اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے منظور کیا تھا جس میں تقریباً 25,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے. اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق گزشتہ 20 برس میں قدرتی آفات اور خطرات سے 4 بلین لوگ متاثر ہوئے ہیں, 13 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور تقریباً $2 ٹریلین کا مالی نقصان ہوا ہے. اقوام متحدہ میں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پروگرام کی سربراہ مارگریٹا والسٹون کہتی ہیں کہ ہیوگو معاہدے کی واحد بڑی کامیابی پیشگی وارننگ سسٹم جیسی حالات کا مقابلہ کرنے کی تیاری کے سبب ہوئی ہے. تاہم وہ کہتی ہیں کہ اب وہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے.
It's very clear that a new updated agreement is required just because of the economic losses.
کہہ رہی تھی یہ بالکل واضح ہے کہ اقتصادی نقصانات, آبادی کا دیہی علاقوں سے شہری علاقوں میں منتقل ہونا اور دنیا بھر میں دولت کی ریل پیل کی وجہ سے ایک نیا اور جدید معاہدہ ضروری ہو گیا ہے, اور اقتصادی نقصانات کے سبب پرائیویٹ سیکٹر کی اس پر بہت زیادہ توجہ ہے. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق قدرتی آفات سے جو مالی نقصانات ہوئے ہیں وہ گزشتہ 10 برس کے دوران ہر سال 100 بلین سے بھی زیادہ رہے ہیں. تھائی لینڈ ان متعدد ملکوں میں سے ایک ہے جسے قدرتی آفت کے بعد تعمیر نو کے کاموں پر بہت زیادہ خرچ کرنا پڑا ہے. اقوام متحدہ کے سفیر برائے تھائی لینڈ اور پریپریٹری کمیٹی کے شریک چیئرمین تھونگ رات کڈی کا کہنا ہے کہ فیکٹریوں کی تعمیر نو اور دوسری اہم عمارات کی تعمیرات کے لیے جنہیں 2011 کے بڑے سیلابوں کے دوران بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا یا تباہ ہو گئی تھیں, $50 بلین خرچ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اس رقم کا 90% حصہ پرائیویٹ سیکٹر برداشت کرے گا.
The private sector has to see this not as a cost but as an investment for their own interest.
انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اسے لاگت کی حیثیت سے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے مفاد میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ آئندہ کسی بھی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں سرمایہ کاری کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. تھائی سفیر کا کہنا ہے کہ مانیٹرنگ سسٹم یعنی نگرانی کے نظام کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اور عورتوں, بچوں اور معذوروں جیسے گروپس پر جنہیں قدرتی آفات سے نقصان پہنچنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے خصوصی توجہ دی جانا چاہیے. صفیہ کاظم, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یونیسیف کے خیر سگالی نوجوان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں امتیازی رویوں کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے. جنیوا میں وائس آف امریکہ کی نامنگار لیزا شلائن کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. مزید تفصیلات سنیے نیلوفر مقل کی زبانی.
صرف یہ کہہ دینا کہ ہینا گوڈیفا جو کینیڈا میں ایتھوپین والدین کے ہاں پیدا ہوئیں ایک غیر معمولی خاتون ہیں تو ان کی کامیابیوں کی فہرست کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا.
Honestly, being a UNICEF Goodwill Ambassador has been one of the greatest joys of my short 16 years of living.
سچی بات یہ ہے کہ یونیسیف کے لیے خیر سگالی کا سفیر ہونا میری 16 سالہ مختصر زندگی کی سب سے بڑی خوشیوں میں سے ایک ہے. ہینا گوڈیفا کو جنوری 2013 میں 15 برس کی عمر میں متعین کیا گیا. اس وقت سے گوڈیفا ایتھوپیا اور زیری سہارا افریقہ کے دیگر ملکوں کا دورہ کر کے لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دے رہی ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا کام دنیا بھر کی ان لاکھوں لڑکیوں کی آواز بننا ہے جن کی تعلیم تک رسائی نہیں ہے. گوڈیفا کی بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کا آغاز 7 برس کی عمر میں ہوا. دہی ایتھوپیا میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے دوران انہوں نے ایک دوست بنائی اور وطن واپس آ کر بھی وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتی تھی, لیکن انہیں ایک موقع پر پتہ چلا کہ ان کی دوست کے پاس پینسل اور کاغذ نہیں ہیں. انہوں نے پینسل ماؤنٹین پروجیکٹ کا آغاز کیا. اس پروجیکٹ کے تحت اسکول میں استعمال کے لیے 5 لاکھ آئٹم تقسیم کیے گئے.
So things beyond pencils like other basic school supplies as well as textbooks for second generation universities.
ان اشیاء میں پینسل کے علاوہ اسکول میں استعمال کے لیے بنیادی ساز و سامان تھا. ان میں دوسری نسل کی یونیورسٹیوں کے لیے ٹیکسٹ بکس بھی تھیں. ایتھوپیا میں تعمیر کی جانے والی نئی یونیورسٹیوں کے لیے بھی اشیاء تھیں. ان میں معذور طالب علموں کے لیے ویل چیئرز بھی تھیں. گوڈیفا کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خیر سگالی کی سفیر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا فرض نبھایا ہے. اس سلسلے میں ایتھوپیا کے ساتھ ان کے موروثی تعلق نے ان کو وہاں کے حالات سمجھنے میں بڑی مدد دی ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برازیل میں جاری فٹ بال کے عالمی مقابلے اب اپنے اختتامی مرحلے میں ہیں۔ اس کی تیاری کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کو اپنے مکانات اور دکانیں چھوڑنا پڑی ہیں۔ اس تجربے کے پیش نظر برازیل میں یہ متنازع بحث چھڑ گئی ہے کہ سال 2016 میں ہونے والے اولمپک مقابلوں میں اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے گا۔ ریو ڈی جنیرو سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار باب سکاٹ کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
مغربی ریو ڈی جنیرو میں ویلا اتودرومو کم اور متوسط آمدنی والی آبادی ہے۔ یہ آبادی 40 برس قبل ایک ریس ٹریک کے باہر قائم کی گئی، جس نے ایک مرتبہ فارمولا 1 گرینڈ پری جیسی تقریبات کی میزبانی کی تھی۔ اس آبادی کو اب ختم کیا جا رہا ہے۔ اس شہر کی مقامی حکومت یہاں رہنے والے 500 خاندانوں کو یہاں سے باہر نکال رہی ہے۔ ان میں سے ایک تہائی پہلے ہی یہاں سے جا چکے ہیں اور ان کے گھروں کو گرا دیا گیا ہے۔ اس کی سرکاری وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ سن 2016 میں ہونے والے اولمپک کھیلوں کے لیے مرکزی جگہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم بہت سے رہائشی اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ یانے ناسیمنتو مقامی ایسوسی ایشن کی رکن ہیں۔ وہ کہتی ہیں، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی کیا سارائیاں ہیں۔ ویلا اتودرومو 40 برسوں سے یہاں موجود ہے۔ حقیقت میں یہ مچھیروں کی آبادی تھی۔ ناسیمنتو کہتی ہیں کہ حکومت لوگوں پر یہاں سے نکلنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ وہ بجلی منقطع کر رہے ہیں اور باقی سہولتیں بھی، اور لوگوں کو دھمکا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ بغیر کسی معاوضے کے پراپرٹی کو ضبط کر لیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسے اولمپکس کے لیے یہ زمین چاہیے۔ تاہم طویل عرصے سے اس آبادی میں رہنے والے تادیو مارخو پیشوٹو اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ یہ علاقہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اولمپک کی حد بندی میں نہیں آتا۔ یہ ہمیں اس لیے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ امیروں کے ساتھ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اولمپک کی وجہ سے ہے، تاہم یہ محض بردہ دودھ ہے، یعنی سچ پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ یہ علاقہ ساحل کے قریب لاگون پر واقع ہے اور حقیقتاً ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، اور وہ یہاں ملین ڈالرز کی لاگت کے کانڈومینیم، دفاتر اور شاپنگ مال بنانا چاہتے ہیں۔ پیشوٹو نے 21 برس قبل اپنی اس پراپرٹی کے لیے $10,000 ادا کیے تھے۔ اب اس کی قیمت سینکڑوں ہزاروں ڈالرز میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک انہیں اتنی رقم ادا نہیں کر دی جاتی کہ وہ کہیں اور ایسی ہی جگہ پر جا کر رہ سکیں۔ سن 2014 کے اولمپکس کے لیے حکام نے ریو اور برازیل کے مرکزی شہروں سے درجنوں رہائشیوں کو نکالا تھا۔ گھروں سے نکالے جانے والے افراد احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑے بڑے مواقع بنیادی طور پر امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ایسے میں جب برازیل 2 برس بعد اولمپکس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، بظاہر یہ احتجاج ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اور اب پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دنیا جبکہ نہایت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہو رہی ہے، سرعت سے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی، عالمگیریت اور تجارت کے شعبے کو زیادہ آزادی دینے کی وجہ سے ساز و سامان اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت سے متعلق بہت سی روایتی رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں، اور بین الاقوامی کاروبار، تجارت اور بینکاری کے لین دین میں تیزی کے ساتھ سہولتیں دستیاب ہو گئی ہیں۔ بین الاقوامی جرائم پیشہ تنظیمیں اب عالمی سطح پر جرائم کے ارتکاب کے لیے اس نئی آزادی کو زیادہ سے زیادہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کے قابل ہو گئی ہیں۔ منشیات اور قانون کے نفاذ سے متعلق بین الاقوامی بیورو میں جرائم کے تدارک کے پروگرام کے سینئر ڈائریکٹر ڈیوڈ لیونا کہتے ہیں کہ دنیا میں خطرات کے ماحول کے حوالے سے آج کی حقیقت ایسی ہے، جہاں مفادات یکجا ہوئے ہیں، جہاں جرم کا ارتکاب کرنے والے اور غیر قانونی تجارت میں ملوث افراد سرحدوں کے آر پار ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور اپنی سرگرمیاں دنیا کے تمام حصوں میں مستقلاً بڑھاتے جا رہے ہیں۔ وہ اس مقصد کے لیے سرکاری اور منڈی کی بنیاد پر چلنے والے اداروں کو یکساں طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس غیر قانونی کاروباری کھاتے کا تعلق دنیا کی مجموعی پیداوار میں 8 سے 15% تک بنتا ہے۔ اس سے مقامی معیشتوں کو گزند پہنچتا ہے، تجارت کے جائز محصولات میں کمی آتی ہے اور تنازعات جنم لیتے ہیں۔ مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی رقم بیشتر خفیہ رکھی جاتی ہے اور انہیں اثاثوں مثلاً زمین یا جائیداد کی خریداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم ایسے اثاثوں کو تحویل میں لے کر مجرمانہ طور پر حاصل کی جانے والی رقوم کو جائز معیشت کا حصہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ 3 برس پہلے بین الاقوامی مجرمانہ تنظیموں میں وسعت، ان کے دائرہ کار اور اثر رسوخ کا ادراک کرتے ہوئے اوباما انتظامیہ نے بین الاقوامی سطح پر منظم جرائم کا قلاقمہ کرنے کے لیے حکمت عملی کا اعلان کیا تھا۔ مسٹر لیونر نے کہا کہ اس حکمت عملی میں دوسری باتوں کے علاوہ امریکی حکومت اور بین الاقوامی شراکت کاروں سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی بین الاقوامی نیٹ ورک کا قلاقمہ کرنے کے لیے مل جل کر کام کریں اور ان کی مجرمانہ قوت پر ضرب لگاتے ہوئے اس جنگ کو اگلے مرحلے تک لے جائیں۔ اس مقصد کے لیے ان کے مالیاتی گورکھ دھندے کو ختم کیا جائے، ان کی غیر قانونی دولت سے انہیں محروم کیا جائے اور مالیاتی نظام تک ان کی رسائی منقطع کر دی جائے۔ ہم نے بین الاقوامی سطح پر منظم انداز میں کیے جانے والے جرائم کے لیے ایوارڈز کا پروگرام متعارف کرایا ہے، جس کے تحت بڑی بین الاقوامی مجرم تنظیموں کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے پر $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کی گئی ہے۔ ہم قانون کے نفاذ سے متعلق انٹیلیجنس اور معلومات کے تبادلے اور باہمی قانونی اعانت کو بڑھانے کے لیے اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ہم اپنے شراکت داروں اور بین الاقوامی اداروں مثلاً G7، یورپی یونین، انٹرپول اور غیر قانونی تجارت کے تدارک کے لیے OECD کی ٹاسک فورس کے ساتھ اپنے تعاون کو برابر مضبوط بنا رہے ہیں۔ مسٹر لیونر نے کہا کہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں قانونی کاروباری لین دین اور جائز تجارت دونوں سے غیر قانونی اقتصادی سرگرمیوں کی معاونت کا موقع بھی فراہم ہوتا ہے۔ اگر ہم چوکنا نہ رہے تو غیر قانونی کاروبار سے ایک ایسا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے جسے ہم نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم زیادہ دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادت اور صحت پر اس کے اثرات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پر گھنٹوں ٹیلی ویژن آن رہتا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن زیادہ تر گھرانے ایسے بھی ہیں جو دن کے زیادہ تر اوقات ٹی وی کے سامنے ہی گزارتے ہیں۔ روزانہ ایک آدھ فلم یا ڈرامہ، ٹی وی سیریل ہمیں اس چیز کا عادی بنا رہے ہیں کہ ہم 3 سے 4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزاریں۔
سبنو السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ لے وی ریا، گھر پہنچن تک سانو شاما پی جانی ہے۔ اوے نکاح تو پہلا اپنی بہن نو دین والا سامان تے وہا۔ اوے سوچن کی لگ پے
ملک جی، میں دن رات دی مزدوری تے خون پسینے دی کمائی نال جڑیاں۔
لیکن ایک حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو افراد دن میں 2 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں، ان میں وقت سے پہلے مرنے کی شرح دن میں 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے والوں کی نسبت 40% زیادہ ہے۔ اسپین میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق بتاتی ہے کہ ہر روز ٹیلی ویژن کے سامنے 3 سے 4 گھنٹے گزارنے سے زندگی کا دورانیہ کم ہو سکتا ہے اور انسان وقت سے پہلے موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔
کیسی لگی آپ ابھی آپ کو؟
آئیے تو نری آتشی گلابی گائے سی ہے، لڑکی کہاں ہے؟
آپا بھی اتنی اچھی تو ہے، اب ایسی بھی نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں۔ میں آپ کو کتنے رشتے دکھا چکی ہوں، اس کے لیے تو آپ ہاں ہی کر دیں۔ بنی کی عمر دیکھی آپ نے؟
مسز خان، لڑکی کی شکل و صورت سے ہمیں کوئی غرض نہیں، کیونکہ شکل اللہ کی بنائی ہوتی ہے، نہ ہی ہمیں جہیز کا لپکا ہے، ایک ہی خواہش ہے جو پوری ہونے کو۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ کم ٹی وی دیکھتے ہیں ان کی نسبت زیادہ ٹی وی دیکھنے والے زیادہ خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔
سامعین، ٹی وی دیکھنے والے ان افراد میں نوجوان اور بچے قابل ذکر ہیں جو دن کا زیادہ تر وقت ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ یا ٹیلی فون پر صرف کرتے ہیں۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے زیادہ بیٹھنا درست نہیں، لیکن گاڑی چلاتے وقت بیٹھنا یا پھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ ٹیلی ویژن کے سامنے دیر تک بیٹھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق جرنل آف دی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع کی گئی ہے۔ سامعین، اس تحقیق کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھنا ہی چھوڑ دیں، لیکن اس کا دورانیہ کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسے وقت گزارنے کے لیے یا اسے بطور تفریح دیکھتے ہیں تو اس جدید دور میں آپ کے پاس دیگر ذرائع بھی ہیں، آپ ان کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپورٹس اور دوستوں سے گپ شپ صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ یہاں امریکہ میں بچوں کے لیے نہ صرف ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر ہیں بلکہ والدین اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ان کے بچے کون سا چینل اور کیا دیکھ رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ کو کبھی رولر کوسٹر پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ اگر نہیں تو آپ نے تھیم پارک کی سیر کے دوران یا ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو اس میں بیٹھے ضرور دیکھا ہوگا۔ لوگ بہت شوق سے ان رائڈس پر بیٹھتے ہیں جو انہیں انتہائی بلندی پر لے جاتی ہیں، تیزی سے گھماتی ہیں اور اوپر سے تیزی سے نیچے لاتی ہیں، اور اس دوران لوگوں کی آوازیں خوف سے لطف اندوز ہونا شاید اسی کو کہتے ہیں۔ امریکہ میں موسم گرما رولر کوسٹر کا موسم بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو ایسے رولر کوسٹر بھی ملیں گے جن کی کڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر اب ایسے رولر کوسٹر بھی بنائے گئے ہیں جن میں آواز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وہ 4 سیکنڈ میں ایک دم 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا ہو جاتے ہیں۔ 2 منٹ کے اس سفر میں آپ اونچے گول دائروں سے گزرتے ہیں، کبھی ایک جانب جھکتے ہیں، کبھی دوسری جانب۔ مگر ایک رائڈ میں ڈبل ہیلکسز بھی بتائے جا رہے ہیں، یعنی عام رولر کوسٹر میں اگر ایک چکر ہے تو اس میں 2 چکر، اور اس میں سے آپ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزریں۔ ایسے میں کیا حالت ہوتی ہے یہ تو وہ جانیں جو اس میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ رولر کوسٹر کے تو نام ہی سے ان کی خصوصیات ظاہر ہیں، یعنی سن آف بیسٹ جو اوہایو کے کنگز آئیلینڈ میں لگایا گیا ہے۔ ایک پوائنٹ پر یہ 66 میٹر کی بلندی پر جاتا ہے اور پھر 2100 میٹر کی رفتار سے دوڑتے ہوئے دانت سے دانت بجا دیتا ہے۔ جن تھیم پارکس میں یہ رولر کوسٹر لگے ہیں وہاں دن بھر کے لیے آپ خاصا مہنگا ٹکٹ خریدتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان رائڈس کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں باری کا انتظار کرتی ہیں۔ پھر ہزاروں لوگ اس کلب کے رکن ہیں جو اے سی ای یا امریکن کوسٹر انتھیوزیاسٹ کلب کہلاتا ہے، اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ ملک بھر میں جہاں بھی رائڈ لینا چاہیں آپ کو لائن میں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اور ان لوگوں سے پوچھے تو بتاتے ہیں کہ جی آپ رولر کوسٹر پر سوار ہو جائیے، لگتا ہے آپ پہاڑی پر پہنچ گئے، اور پھر اچانک کسی نے آپ کو واپس نیچے کھینچ لیا اور لگا گویا آپ خلا سے نیچے نیچے اور نیچے جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں 6 فلیگز گریٹ ایڈونچر نامی پارک میں رولر کوسٹر لگایا گیا ہے گرین لینٹن۔ یہ ان رائڈس میں تازہ ترین اضافہ ہے۔ اس میں آپ بائسیکل کی طرح ایک سیٹ پر سوار ہوتے ہیں اور پھر سیٹ لاک ہو جاتی ہے اور آپ کو کندھوں کے اوپر سے بھی جکڑ دیا جاتا ہے، اور یوں کھڑے رہنے کی پوزیشن میں آپ کو 63 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 153 فٹ کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے، اور پھر 121 فٹ اونچے گول دائرے میں گھما کر 2.5 منٹ کی سواری میں آپ 45 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے اوپر سے سیدھے نیچے آتے ہیں۔ ان رائڈ سے واپس آنے والوں کو پوچھے تو وہ اسے زندگی کا تھرل سے بھرپور تجربہ بتاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، لمحوں میں 15 منزل اوپر پہنچ کر بل کھاتے گھومتے راستے سے برق رفتاری سے نیچے آنا، بس یوں سمجھ لیجئے کسی نے آپ کو ہوا میں بلند کیا، زور سے گھمایا اور پھر بحفاظت زمین پر اتار دیا۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کی 12 گھنٹے کی نشریات اور یہ آخری نیوز آبر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر ہیں صفیہ کاظم، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں آئیڈن اٹکو۔ اسد حسن آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار دن کی خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔